بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جمعہ کے دن ایام کے اعتبار سے مہینے کے دنوں میں یہ سید الایام کہلاتا ہے، اور رمضان کا مہینہ سید الشہور کہلاتا ہے. تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، اور تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے. تو اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو ویسے بھی پورا سال، چونکہ جمعہ کا دن سید الایام ہے، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. سید الایام اور سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر خاص طور پر سید الشہور بھی ساتھ ساتھ آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ خاص اہمیت رکھتا ہے. ویسے بھی روزانہ ہی درود شریف پڑھنے کی عام ایام میں بھی جو فضیلت ہے وہ تو ہے ہی، لیکن جمعہ کے دن ویسے ہی خصوصیت ہے، اور پھر رمضان کے مہینے میں ظاہر ہے اس کی اہمیت اور فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. درود شریف ایک عجیب عمل ہے، اور قرآن کریم نے بہت جامع انداز میں اس کو بتایا. ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کی جو کتابیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی افادیت رکھی ہے، بہت نافعیت، اس میں عجیب ایک تاثیر رکھی ہے. کہتے ہیں صاحب کلام کا اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے، صاحب تحریر کا اس کی تحریر میں اثر ہوتا ہے. واقعی ان کتابوں میں ایک اثر ہے. اگر کوئی شخص درود شریف سے اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو فضائل درود شریف پڑھ لے، یہ تعلیم میں سننے سے واقعی اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ان جب انسان وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے بس میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں. ایک اثر ہے اس کتاب میں، ظاہر ہے وہ باتیں بھی ایسی ہیں، قرآن کی، حدیث کی، واقعات، سلف کے واقعات، لیکن ظاہر ہے لکھنے والے کا جو قلب کا جو ایک جذبہ ہے اس کا بھی ایک اثر ہے. انشاءاللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات پہ بھی کبھی بات کریں گے کہ عجیب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تعلق دیا تھا مدینہ منورہ کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب تعلق تھا. عجیب عجیب واقعات ان کے ملتے ہیں اس سلسلے میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آج تو صرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ جمعہ کی آخری گھڑیاں ہیں، اور حدیث میں جو آتا ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اکثر علماء کے نزدیک یہ عصر اور مغرب کے درمیان والا وقت ہے. تو اس لحاظ سے بھی کہ افطار کے وقت کے قریب ویسے بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور جمعہ کا دن ہونے کے لحاظ سے اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو بس درود شریف کی تھوڑی سی اہمیت، تاکہ آج کے دن میں سید الایام میں سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو جائے، اور یہ درود شریف جو ہم نے جمعہ کے دن کچھ اہتمام سے پڑھا ہے اس کو ہم ہماری عام دنوں میں بھی جاری رکھیں، اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. بس اس کی اہمیت تھوڑی سی ذہن میں آ جائے، ورنہ اصل اہمیت تو وہی فضائل درود شریف پڑھنے اور سننے سے انشاءاللہ اس کی مزید اہمیت دل میں پیدا ہوگی. اگر کوئی کسی جگہ کا حاکم، وہ حاکم بھی ایسا ہو جس کو ہر ایک چاہتا ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہی کرنے والا، ہمدردی کرنے والا، لوگوں کی مدد کرنے والا، کسی طریقے سے کوئی ضرورت ہے اس کی امداد کرنے والا، ظاہر ایسی مثالیں ہمیں جانا پڑے گا خلفائے راشدین کے دور میں. لیکن بہرحال اگر ایسا کوئی حاکم ہو اور وہ ایسا ہو کہ ہر ایک اس کو چاہتا ہو، اور ہر ایک چاہتا ہو کہ میں اس سے ذرا میرا تعلق اور ہو جائے، اور وہ ہے بھی بہت زیادہ ہمدرد اور لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا، امداد کرنے والا، وہ ایک مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اچھا میں اور میرا وزرا، حاکم ہے چونکہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ اچھا اس سے ملاقات کر سکے ہر موقع پر، وہ اعلان کرتا ہے کہ اچھا میں اور میرا وزرا فلانے وقت میں فلانی جگہ ایک کام کرنے والے ہیں، جس کو آنا ہو ہمارے ساتھ اگر شامل ہو جائے. ہر ایک سوچے گا اچھا یہ اچھا موقع ہے کہ جو وہ بھی ہوں گے، خود بھی ہوں گے، وہ بھی کر رہے ہوں گے، ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ یہی تھا، یہ نہیں کہ اچھا بس مسجد میں ہیں، خطاب فرما دیا، احادیث بیان فرما دی، قرآن کے معانی یا اور باتیں بیان فرما دی، نہیں، لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، نہیں، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں، خندق کھودنے کا وقت آیا اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں، غزوات میں سفروں میں جانا ہے اس میں بھی حصہ لے رہے ہیں، یہ سب تعلیم کا ایک حصہ تھا۔ تو بہرحال اگر ایسا کوئی موقع ہو کہ کوئی حاکم ہو اور اس طرح کا کوئی موقع ملے تو ہر ایک چاہے گا اچھا ہم بھی حصہ لیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے مواقع سے بہت فائدہ اٹھایا، منافقین ایسے موقع پر پیچھے ہٹتے تھے اور صحابہ آگے بڑھتے تھے اور قرآن کریم نے ان کی تعریف کی ہے۔ سورہ احزاب وغیرہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالی ہم سے یہ فرما رہے ہیں، کوئی عام حاکم نہیں، اللہ تعالی ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں اور میرے فرشتے، ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، تم لوگوں کو آنا ہے ہمارے ساتھ۔ اب اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے بہت جامع انداز میں اگر کوئی غور کرے تو یہی فضیلت ہونے کے لحاظ سے کافی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تمہاری مرضی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی صلاۃ و سلام بھیجو تو جو عمل میں کرتا ہوں اس عمل میں تم میرے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ چاہے اللہ تعالی کا صلاۃ وہ ایک الگ، اس کا مقام الگ، درجہ اس کی بات ہی کچھ اور، اور ہماری طرف سے صلاۃ، ہم کیا صلاۃ بھیجیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم کیا درود بھیجیں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ ہی درود بھیج دیجیے ہماری طرف سے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو آپ سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہی ہماری طرف سے درود بھیج دیجیے۔ لیکن بہرحال یہ درود بھیجنے کے نتیجے میں ہم گویا وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ تم یہ کام کر لو۔ بس اسی کو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس سے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو درود شریف کے بہت منافع ہیں۔ ایک صحابی غالباً ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے معمولات کا کچھ ذکر کیا کہ اچھا میں کچھ میرے نفل اعمال کے کچھ اوقات ہیں، اتنا وقت ہے، تو میں ان اوقات میں سے کتنے اوقات، کتنا وقت درود شریف کے لیے رکھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو اپنے لحاظ سے مقرر کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ اچھا میں ایک تہائی وقت درود شریف کے لیے اور باقی دو تہائی وقت اپنے باقی اعمال کے لیے رکھ لوں۔ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ما شئت وان زدت فهو خیر لك، اگر اضافہ کر لو گے تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں اور اضافہ کر دیتا ہوں، اور اضافہ اچھا اتنا کر دوں، ٹھیک ہے یہ بھی اچھا ہے، فإن زدت فهو خیر لك، اچھا اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ آخر یہ فرمایا کہ اچھا یا رسول اللہ، پھر جو میرا وقت ہے اس پورے وقت کو میں درود شریف ہی کے لیے استعمال کروں۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ 24 گھنٹے میں، ظاہر ہے نمازیں وغیرہ، یہ تو اپنے لیے انہوں نے کوئی وقت مقرر کیا تھا کچھ اعمال کا، تو ان اوقات میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میں پورا ہی وقت درود شریف کے لیے رکھ دوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاظ سے قریب قریب اسی طرح، اذن یکفا ہمک ویغفر لک ذنبک۔ اگر دیکھا جائے اس حدیث میں بھی بہت کچھ آ گیا ہمارے لیے کہ تمہاری تمام فکروں کی، تمام پریشانیوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں دور کی جائیں گی، یکفا ہمک، ہر فکر کی کفایت کر لی جائے گی، کوئی فکر، کوئی پریشانی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی، ہم لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پہ دنیا کی پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو بہرحال اس لحاظ سے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یکفا ہمک یہ دنیاوی تکالیف کے دوری کے لیے، اور یغفر لک ذنبک یہ آخرت کے لیے، لیکن دیکھا جائے تو دونوں ہی دنیا اور آخرت کے لیے ہیں۔ انسان کی پریشانی دنیا کے لحاظ سے ہے، دنیا میں یہ فلانی چیز فلانا ہو گیا، اچھا آئندہ کیسا ہوگا، یہ کیا ہوگا، دنیا کی پریشانیاں ہوں یا آخرت کی کہ یا اللہ میں مرتے وقت میرا کیا معاملہ ہوگا، یا اللہ جب ملک الموت آئیں گے تو میں کس طرح اس وقت میں ان کا سامنا کروں گا، قبر میں جب جانا ہوگا تو میں کس طرح وہاں گزارا کروں گا، تو یہ بھی فکریں ہیں۔ بہرحال جس کی جو بھی فکر ہو، درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کی فکروں میں، آخرت کی فکروں میں، ہر طرح کی فکروں میں اللہ تعالیٰ امداد فرمائیں گے۔ یکفا ہمک، دنیا آخرت دونوں آ گیا، یغفر لک ذنبک، ظاہر گناہوں کی معافی آخرت کا نفع ہے، لیکن آخرت کا نفع اور گناہوں کی معافی جب ہوگی تو دنیا میں بھی تو ظاہر ہے اس کے منافع انسان کو ملتے ہیں۔ جب انسان گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے تو دنیا میں اس کی برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ دونوں لحاظ سے دیکھیں تو یکفا ہم مک یہ بھی دنیا و آخرت کے نفع ہے اور یغفر لک ذنبک دنیا و آخرت کا نفع ہے. درود شریف اگر ہم غور کریں تو اس کے منافع اتنے ہیں کہ ان کو شمار کرنا مشکل ہے. اگر دیکھا جائے تو ذکر اللہ کے جتنے فضائل ہمیں ملتے ہیں قرآن میں حدیث میں یہ درود شریف ذکر اللہ بھی ہے. اسی طرح ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہمارے لیے ایک عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے تو ذکر الرسول بھی آ گیا. اسی طرح یہ دعا بھی ہے, درود شریف دعا بھی ہے بلکہ دعاؤں سے بڑھ کر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص درود شریف کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے اتنا زیادہ درود شریف کی پابندی کرتا ہے کہ دعا کا وقت اس کو نہیں مل سکا درود شریف کی کثرت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے دعا مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے, اس لیے کہ وہ دوسرے ایک کام میں لگا ہوا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کو محروم تو نہیں رکھا جائے گا, اور یہ تو گویا ذکر بھی ہو گیا اور اس کے علاوہ ذکر الرسول بھی ہو گیا اور دعا بھی ہو گیا, اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حاصل ہونے کا بھی ذریعہ ہے. ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ طویل سجدہ فرمایا, بہت طویل سجدہ فرمایا. صحابی پاس تھے پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ میں تو پریشان ہو گیا کہ آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا, تو خطرہ یہ ہوا کہ کہیں آپ کو کچھ ہو گیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ شکرانے کا سجدہ تھا, مفہوم حدیث کا شکرانے کا سجدہ ہے یہ, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے پیغمبر کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ امت کا کوئی فرد تم پر آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے, میں اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کروں گا. تو ایک درود کے بدلے میں اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں, اور یہ 10 تو ابتداءً ہے, بعد میں پھر اضافہ ہوتا چلا گیا, بعد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. ایک حدیث میں حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک درود کے بدلے میں کم از کم 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے, اور اللہ کی طرف سے تو ایک رحمت بھی بہت بڑی چیز ہے. 10 رحمتیں کم سے کم, یعنی ہم چونکہ ہمیں بہت آرام سے ایک چیز مل رہی ہے نا, اس کی اہمیت نہیں ہوتی. ایک ہماری ایک کمزوری ہے, جو چیز بہت آسانی سے مل جاتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی. درود شریف تو ایسی چیز ہے کہ ہم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, اور ایک ایک درود پہ اتنی ہمیں رحمتیں مل رہی ہیں کہ ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے اور سوچ نہیں سکتے, ہمارے تصور سے باہر ہے. لیکن چونکہ آسان ہے, اگر ایسا ہوتا کہ نہیں فلاں دن کے فلاں وقت اتنے بجے سے اتنے بجے تک بس اس دوران ہی پڑھ سکتے ہو تو سب اس کا انتظار کرتے اور اہمیت ہوتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا, تلاوت ہے درود شریف ہے, بہت ہی قیمتی چیز ہے, لیکن چونکہ اتنا آسان کر دیا تو اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کم ہو گئی. ورنہ اس کی اہمیت, یعنی اگر وہ کم ہوتا, اگر کم موجود ہوتا اس کا, جیسے زمزم کا پہلے بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہوا کرتی تھی, اب تو بہت کثرت سے آنے لگا ہے تو اس کی اہمیت ہے پھر بھی, لیکن ان جگہوں پر پھر بھی اہمیت ہے. مکہ مکرمہ میں وہ بات نہیں ہے, اب وہاں پر, پہلے تو وہاں بھی امام مل جاتا تھا, کوئی بھی جا کر بھر لے آسانی سے, آسان ہوتا تھا. اب وہاں پر بھی جب بیچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تب اس کی اہمیت ذرا وہاں بھی بڑھ گئی ہے. بہرحال کھجور مدینہ منورہ کی, یہاں عام دسترخوان پہ ہمارے ماشاءاللہ مدینہ منورہ کی کھجوریں افطاری میں دی جاتی ہیں اتنے سارے لوگوں کو, اور ماشاءاللہ لوگ بھیج بھی دیتے ہیں, انتظام بھی ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں ایک کھجور کبھی مل جاتی تھی تو ایک ٹکڑا تھوڑا سا فلانے کو, اچھا تم تھوڑا سا لے لو, تم تھوڑا سا لے لو, مدینہ منورہ کی کھجور ہے. اور اس میں بھی مدینہ منورہ کی کھجوروں میں بھی ایک خاص درخت تھا, کسی نے اگر پرانی مدینہ منورہ کے حرم کی اگر تصویریں دیکھی ہوں تو گنبد کے پیچھے, آج کل تو وہ چھتری والا حصہ کہلاتا ہے, وہ جو چھتری والا حصہ تھا اس جگہ پہ کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا, اور وہاں کی کھجور کی بہت زیادہ اہمیت سمجھی جاتی تھی, اس لیے کہ وہ تو ظاہر ہے بالکل اس کی تو جڑیں وہاں جا رہی ہیں جہاں اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس کے بالکل قریب, تو اس کھجور کی بہت اہمیت سمجھی جاتی تھی. بہرحال مدینہ منورہ کی کھجوریں مدینہ کی ہیں, تو پہلے اس کی بہت اہمیت ہوا کرتی تھی, جب اس کی کثرت ہونے لگی تو وہ اہمیت نہیں رہی وہاں, یہاں تک کہ اس کی گٹلیاں بھی کبھی مدینہ منورہ کی کھجوروں کی گٹلیاں لوگ پھینکتے نہیں تھے کہ عام پھینک دے اس کو, بلکہ اس کو استعمال کرتے تھے, ابھی بھی کرتے ہیں, بہت سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کچرے میں نہ جائیں بلکہ اس کو استعمال کر لیں, چاہے وہ پڑھنے میں یا ویسے ہی اس کو محفوظ کر لیں یا دفن کر دیں کسی جگہ, لیکن عام کچرے میں نہ ڈالی جائیں. تو بہرحال یہ درود شریف کا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بھی ہے, اور مغفرت کا ذریعہ بھی ہے, اور اسی طرح درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے. ایک ہی درود پہ یہ کتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں, اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام معمول جو زندگی میں تھا, کان یقبل الہدیہ ویثیب علیہا, آپ کا معمول یہ تھا کہ ہدیہ جب کوئی دیتا تھا تو آپ ہدیہ قبول فرما لیتے تھے, لیکن اس کا انعام اور معاوضہ بھی دیتے تھے, یہ آپ کا ایک عام معمول تھا. کوئی قیمتی ہدیہ دیتا تھا تو اس کے بدلے میں قیمتی ہدیہ بھی دیا کرتے تھے. بادشاہوں کی طرف سے تو بادشاہوں والے ہدیہ ہوتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کبھی وسعت ہوتی تو اس طرح کا قیمتی ہدیہ کوئی خرید کر ان کے لیے بھیجا کرتے تھے, یہ آپ کا معمول تھا. لیکن اب ظاہر ہے کہ انتقال کے بعد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, پردہ کرنے کے بعد, اب جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کے لیے ایک ہدیہ بھیج رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیج رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے کچھ نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے کچھ نہ ملے. اسی وجہ سے بعض روایتوں میں, اگرچہ روایتیں اتنی, اس کا درجہ اتنا قوی نہیں ہے, لیکن بعض روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب میری طرف مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے تو میں اس کے بدلے میں درود پڑھنے والے کے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کے حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حضرات درود شریف سے جن کا تعلق ہوتا ہے, کثرت سے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. درود شریف کے ساتھ زیادہ تعلق ہوگا تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھے گا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھتا ہے تو زیارت کی بھی کثرت ہو جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے اس میں ہر ایک کی حیثیت مختلف ہے. بعض لوگوں کی خواہش بہت ہوتی ہے لیکن نہیں زیارت ہوتی, بعض لوگوں کی نہیں ہوتی خواہش اور زیارت ہو جاتی ہے. یہ ہر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے, غیر اختیاری چیزیں ہیں, ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کے لیے مصلحت کے خلاف ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں. وہ قرآن کریم کی دعاؤں میں جو مشہور دعا ہے, کل ہی تلاوت اس کی ہوئی تھی کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. ہم لوگ بہت سی مرتبہ ہم مانگ لیتے ہیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے, ہم نہیں جانتے کہ اس میں بھلائی ہے یا نہیں. سکھایا یہ گیا کہ دیکھو وہ چیز مانگو جس میں خیر ہو. کیا کہنا چاہیے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, یعنی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے مل جائے. بلکہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. کبھی کبھی انسان ایسی چیزیں مانگ لیتا ہے جو اس کے درجے سے بہت اونچی ہوتی ہیں, اور مانگ لی, مل گئی, اب کیا ہوگا؟ او اچھا, مجھے تو فلانی چیز حاصل ہو گئی. اب انسان کے اندر شیطان کبر ڈالنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ کبر انسان کو اتنا گراتا ہے کہ پہلے اچھی حالت میں تھا. یا تو بسا اوقات ہم اس طرح کی چیزیں مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی. اگر اللہ تعالی ہماری ہر مانگی ہوئی چیز دے دیں تو ہمارے لیے ہی مشکلات ہو جائیں, خود ہمارے لیے ہی تباہی اور ہلاکت کا ذریعہ بن جائیں. بہرحال, تو بعضوں کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ہوتا ہے, اور ان کے اعمال بھی ایسے ہوتے ہیں, ان کی قلبی کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے. تو ایسے واقعات بھی ملتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے بس اچھا مراقبہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. بعض ایسے بھی ایسے حضرات ہوتے ہیں. بعضوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ ان کی یہ حالت تھی لیکن وہ عجب اور ایسی چیزیں, یہ جو بھی وجہ ہوئی ہو گئی, ہر ایک کے معاملات اپنے ہوتے, جو بھی وجہ ہوئی ہو, نعمت چھین لی گئی, نعمت سلب ہو گئی. تو ایسا بھی ہوتا ہے. بہرحال, یہ چیزیں کوئی اللہ کے یہاں قرب کی نہیں ہیں, یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. اصل چیز ہمیں یہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لائیں, سنتوں کے اتباع ہو, درود شریف کا اہتمام ہو, اور یہ اعمال میں لگے رہیں, یہ اصل چیز ہیں. ہمارے مشائخ نے جو سکھایا, دیکھو یہی چیز کہ کرنے کے جو کام ہے وہ کر لو, اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہیں وہ غیر اختیاری چیزیں ہیں, کسی کو کیا ملے کسی کو کیا ملے, یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, جس کو جو چاہے دے دیں. سب سے بڑا فضل اللہ کی طرف سے کسی کو ملتا ہے وہ اعمال کی توفیق ہے. سب سے بڑا فضل اعمال کی توفیق مل گئی, یہ سب سے بڑا فضل ہے. چاہے خواب اچھے اچھے آتے ہوں یا نہ آتے ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ خواب اچھے آنے پر کوئی ثواب تو نہیں مل رہا ہے, اس پر ثواب مل رہا ہے. ایک ایک درود شریف, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ تخت کے ساتھ بڑا تخت ان کا جا رہا تھا, اور کسی نے دیکھا اور دیکھ کر بڑا تعجب کیا کہ اتنی بڑی بادشاہت ان کو حاصل ہے. اس زمانے میں تخت کا ظاہر پلین تو تھا نہیں, تو اس زمانے میں تخت پر اڑ کر جانا اور اتنا بڑا, اتنا عالی اس شان کے ساتھ یعنی سفر کرنا, ظاہر بہت بڑی چیز تھی. تو کسی نے دیکھا اور بہت انتہائی تعجب کے ساتھ دیکھنے لگا کہ کتنی عجیب اللہ تعالی نے ان کو قوت دی ہے اور قدرت دی ہے اور بادشاہت دی ہے. سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو من جانب اللہ بتایا گیا کہ یہ کوئی شخص ہے جو اس طرح سوچ رہا ہے. انہوں نے وہ گئے اس کے پاس اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ پورا تخت اور پوری بادشاہت, اس سب کے مقابلے میں ایک مؤمن کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا اس سے بڑھ کر ہے. یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے, ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ باقی چیزیں جو ملتی ہیں وہ, جس پر فضیلت کوئی بیان نہیں کی گئی, ہم ان چیزوں کو کی تلاش میں زیادہ رہتے ہیں, جبکہ ایک ایک درود شریف پہ جو فضیلت دی گئی وہ میں نے تو ابھی صرف چند چیزیں شمار کی ہیں، یعنی دنیا کے منافع دیکھ لیں یا آخرت کے منافع دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حاصل ہونے کا ذریعہ، یعنی یہ سب چیزیں اتنی ہیں کہ اس کو اگر گنتے رہیں تو ایک ایک چیز میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، صرف اللہ کے رحمت کے حصول ہی اگر دیکھیں تو یہی بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال یہ وہ چیز ہے جس سے ہمیں اپنا تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے، اگرچہ رمضان کا مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے لیکن تلاوت کے ساتھ کچھ نہ کچھ درود شریف کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ خاص طور پہ تاکید فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے تھے پیارو دو کام کر لو، دو کاموں کا اہتمام کر لو، ایک زبان سے درود شریف کا اہتمام کرو، زبان سے درود شریف پڑھتے رہا کرو اور دل سے موت کو یاد رکھو۔ جو شخص یہ دو چیزیں کر لے تو باقی کیا بچا، سب کچھ آ گیا، زبان ذکر میں مصروف ہے اور زبان ظاہر ہے کہ زبان سے جو اذکار افضل الذکر کہہ لیں یا چلو لا الہ الا اللہ افضل الذکر کہا گیا، لیکن درود شریف پر جو برکات ذکر کی اور سب حاصل ہو رہی ہیں وہ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ دل آخرت اور موت کی طرف متوجہ ہے، یہ دو چیزیں حاصل ہو گئی تو انسان کو بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ ہمارے اب اس کو بھی درود شریف بھی ایک ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات درود شریف کا کوئی یا کوئی اوراد وغیرہ کے کوئی مقدار مقرر کر لیتا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے پڑھ لیا، کام کر لیا، باقی چیزیں کر لیں، اب لیٹ کے ہم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی ایسا ہے کہ اچھا جو سب سے کم درجے کی چیز ہے اچھا ہم لیٹ کے کر لیں گے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ درود شریف تو درود شریف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ مرقدہ وہ بہت اہتمام سے اس کی تاکید بھی فرماتے تھے، عملاً بھی دیکھا درود شریف اگر پڑھنا ہے تو بہت ادب کے ساتھ، انتہائی ادب کے ساتھ، بالکل بغیر حرکت کے دو زانوں بیٹھ کر، وہ تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت بھی ایسی دی تھی کہ یعنی دو زانوں طویل بیٹھک دو زانوں بیٹھے رہتے تھے۔ تو بہرحال درود شریف کا اہتمام، چاہے انسان اپنی حالت کے لحاظ سے دو زانوں بیٹھنا ضروری نہیں لیکن آداب کا خیال رکھتے ہوئے دھیان کے ساتھ ہو، جتنی توجہ اور دھیان کے ساتھ انسان اس کا اہتمام کرے گا اتنا زیادہ وہاں سے برکات حاصل ہوں گی۔ میں نے بتایا تھا پہلے بھی، ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ مدینہ منورہ میں معمول یہ ہوتا تھا کہ بس بیٹھے رہتے انتہائی توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہا کرتے تھے، توجہ کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا، یہ سن 2000 کی بات ہے، ایک مرتبہ فرمایا کہ اس مرتبہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے توجہات زیادہ ہیں، وہاں سے توجہات زیادہ ہیں، ظاہر ہے جب یہاں سے توجہ ہوگی اور دھیان کے ساتھ اس طرف دھیان لگا رہے گا تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ توجہات حاصل ہوتی رہیں گی۔ پھر میں نے پوچھا کہ اچھا وہ کیسے معلوم ہوا، کوئی خاص بات؟ تو بات ٹال دی، فرمایا کہ وہ الفاظ میں بتانے کی بات نہیں ہوتی، بہرحال بات کو ٹال دیا اور اس کو کوئی اس کا کوئی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ جتنا دھیان کے ساتھ انسان درود شریف پڑھے گا اور یہ دھیان کے ساتھ کہ اچھا میرا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہو رہا ہے، میرا نام ہے میرے والد کے نام کے ساتھ پیش ہو رہا ہے اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ آپ کی طرف سے بھی مجھے کچھ انعام توجہات مل رہی ہیں، کچھ دعائیں مل رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے، آپ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، اس دھیان کے ساتھ اگر پڑھے اور اللہ کے رحمت کا نزول ہو رہا ہے اس تصور کے ساتھ پڑھے گا تو ظاہر ہے اس کی اہمیت بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ تعلق ایک تعلق میں قوت پیدا ہوگی۔ جنہوں نے اس چیز سے فائدہ اٹھایا وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سب نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیں جو کچھ ملا ہے درود شریف سے ملا ہے، بھی وجدنا ما وجدنا، جو کچھ ہم نے ملا ہمیں ملا ہے، تم جو ہمیں دیکھ رہے ہو جو کچھ ہمیں ملا ہے درود شریف کی برکت سے ملا ہے۔ تو خیر یعنی ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق وغیرہ کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کبھی کریں گے، آج تو مقصد یہ تھا کہ صرف درود شریف کی اہمیت کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ذہنوں میں بات آ جائے۔ جمعہ کی آخری گھڑیاں ہیں، درود شریف کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں اور دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں۔ خاص طور سے دعاؤں میں ایک خاص چیز جس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے جس سے دعاؤں کے اندر قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے، درود شریف سے تو ہوتی ہے اور دعاؤں میں قبولیت جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ امت کی، عموماً امت کی مغفرت کی دعا کی جائے، امت کے لیے خیر کی دعا کی جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رشتہ داری ہے سب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت ہی کے فکر کے لیے مختلف دعائیں، اپنے اوقات، اپنے دعاؤں کے بڑے بڑے حصے جو ہیں وہ امت ہی کے لیے اور پوری ظاہر محنت جو تھی وہ امت کے لیے تھی۔ تو اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری رکھتے ہیں، یعنی امت ہونے کے لحاظ سے آپ کی امت ہیں، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پوری امت کے لیے جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کے اندر قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ امت کے لیے 25 یا 27 مرتبہ، دونوں میں سے جو بھی عدد انسان مقرر کر لے، یعنی اللہ کی مغفرت کی دعا کر لے، اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ دعا کر لے، بعض روایتوں میں بھی الفاظ ہیں، جو شخص روزانہ دن میں 25 یا 27 مرتبہ اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اب اس کی تمام دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں، اس لیے کہ یہ امت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اس نے اتنے یعنی اس کی حیثیت یہ ہے کہ یعنی صرف اپنی نہیں، اپنی فکر نہیں، دوسروں کی نہیں، قریب کے لوگوں کی نہیں، پوری امت کی جب فکر کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے اس کی دعا کے اندر قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے، اب یہ شخص اگر دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اور یہ ایسا بن جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے رحمت کا نزول صرف اس پر نہیں، دوسروں پر بھی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر جنہوں نے یہ دین کے لیے محنتیں کیں، ان کی اگر دعاؤں میں دیکھیں تو ایک اہم چیز یہ ملے گی، اہم چیز ملے گی کہ اللہ امت کے لیے، یا اللہ امت، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امت کے لیے دعائیں مانگنا جو ہے یہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، تو یہ درود شریف کا اہتمام اور امت کے لیے دعاؤں کا اہتمام، ظاہر ہے اپنے لیے تو کریں گے، اپنے قریب کے لوگوں کے لیے کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ امت کے لیے عمومی طور پر دعا مانگیں، اور یعنی اس کے لیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم خاص اہتمام کریں، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر انسان اپنے عام دعاؤں میں بھی نیت عام کر لے، عام دعاؤں میں بھی جب مانگتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو صرف ہم نہیں، ربنا آتنا نہیں، یا اللہ تمام کے تمام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس ایک دعا کے اندر انسان بہت سارے درجات حاصل کر لے گا صرف اس نیت میں تھوڑے سے وسعت پیدا کرنے کی وجہ سے، اس چیز کا اگر انسان اہتمام کرے، خاص طور پہ بھی امت کے لیے دعا مانگے، اور جب عام دعائیں مانگ رہا ہے اس میں بھی نیت کو عام کر لے، ذہن کو بس حاضر کرنے کی ضرورت ہے، نیت کو عام کر لے کہ اللہ یہ جو میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہم یعنی ربنا آتنا کی دعا ہے، یا اللہم یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو اس میں دعا رب اغفر وارحم، یا اللہ میں پوری امت کے لیے، سب کے لیے مانگ رہا ہوں، جو انتقال کر چکے ہیں وہ بھی، اور جو زندہ ہیں وہ بھی، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو نیت میں جب عموم ہوگا تو ظاہر فضیلت کے لحاظ سے بھی وہ پوری فضیلت بھی حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے ہماری دعاؤں میں، ہمارے اعمال میں قوت اور برکت پیدا ہوگی۔ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔